بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ شمس کی آیات نمبر 1-10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عباس علمدار کہ شب ولادت کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نعت رسول مقبول کے بعد، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ سب کو حضرت عباس علمدار کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامن، قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان سے امن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے، اور ایران کے صدر نے نئی ایرانی صدی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا ایرانی سال 1400 ایران میں کرونا وبا اور تہران مخالف پابندیوں پر قابو پانے کا سال ثابت ہوگا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان سے امن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کے جائز حقوق دینا پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد اپنے سبھی پڑوسی ملکوں سے بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے تو جیو اسٹریٹجک صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ ملک کے اندر سیکیورٹی پر ڈیبیٹ کو ضروری بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے اہداف بہت وسیع ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 29,000 سے زائد نئے مریضوں اور 188 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے نئے مریضوں اور اموات کی تعداد بالترتیب مہاراشٹر، پنجاب، کیرالا اور چھتیس گڑھ میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو کر 10,000 سے بھی نیچے چلی گئی تھی، لیکن گزشتہ چند دنوں سے ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ نے تیزی پکڑ لی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,14,38,734 ہو چکی ہے، جن میں سے 1,59,044 افراد ہلاک اور 1,10,45,284 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,34,406 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اب تک ملک بھر میں 3,50,64,000 سے زائد لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے آئی کیو ایئر نے دہلی کو 2020 میں مسلسل تیسرے سال بھی دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت قرار دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہوا کا معیار اور PM2.5 نامی زہریلے ذرات ناپنے والے ادارے آئی کیو ایئر نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ دہلی تیسرے سال بھی دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت رہا ہے۔ آئی کیو ایئر کی 2020 کی ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 50 آلودہ ترین شہروں میں سے 35 ہندوستان میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2020 میں دہلی میں فضائی آلودگی 2.5 کیوبک میٹر کے حساب سے 84.4 تھی، جو بیجنگ کی سطح سے دگنی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق بیجنگ دنیا میں 14 آلودہ ترین شہر ہے۔ حال ہی میں آئی کیو ایئر اور گرین پیس جنوب مشرقی ایشیا انالیسز کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق دہلی میں 2020 میں فضائی آلودگی کے باعث 54,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران کے صدر نے نئی ایرانی صدی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا ایرانی سال سن 1400 ہجری شمسی ایران میں کرونا وبا اور تہران مخالف پابندیوں پر قابو پانے کا سال ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے رواں ایرانی سال کے کابینہ کے آخری اجلاس کے بعد اپنے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ ایرانی قوم، جس نے تمام میدانوں میں اتحاد و استقامت کا مظاہرہ کر کے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، نئے ایرانی سال میں بھی اپنی اہم کامیابیوں کے حصول کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایرانی سال سن 1400 میں برکت رازی اور فخرہ نامی کرونا ویکسین کی فراہمی کے ساتھ کرونا وبا پر بخوبی قابو پا لیا جائے گا، اور سب کو چاہیے کہ باہمی تعاون سے انسداد کرونا مہم کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی سال 1397 میں سخت اقتصادی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اس جنگ میں ہم اکیلے تھے، جیسا کہ ایران پر مسلط کی جانے والی عراقی صدام حکومت کی جنگ میں اکیلے تھے۔ تاہم ایرانی عوام نے مسلط کردہ جنگ کی مانند ایران کے خلاف مسلط کی جانے والی اقتصادی جنگ میں بھی اکیلے ہی پوری توانائی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے اظہار تشویش کا جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ لندن اور اس کے اتحادیوں کے برخلاف تہران سمجھتا ہے کہ تمام ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو نابود کیا جانا چاہیے۔ ایٹمی ہتھیاروں سمیت مختلف معاملات کے بارے میں یورپ کے نعروں اور عملی کردار کے بارے میں پایا جانے والا تضاد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی تضاد کو دیکھتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی بے جا تشویش کا جواب دیتے ہوئے یورپ کے دوہرے معیاروں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ برطانوی وزیراعظم نے دوغلے پن سے کام لیتے ہوئے جس دن اپنے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافے کا اعلان کیا ہے، اسی دن ایران کی ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی کے امکان پر تشویش بھی ظاہر کی ہے۔ بین الاقوامی امور میں ایرانی پارلیمنٹ کے معاون خصوصی حسین امیر عبداللہیان نے ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی سے گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں، خاص طور سے پارلیمانی سطح پر تعاون بخوبی جاری ہے۔ انہوں نے ریمدان سرحدی گزرگاہ کھولے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرحدوں کے کنٹرول اور سرحدی عوام کی معیشت پر اس اقدام کے مرتب ہونے والے اثرات کو اہم قرار دیا اور ایران و پاکستان کے درمیان سرحدی سیکیورٹی تعاون کو مزید تقویت پہنچائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں ایران میں پاکستان کے سفیر نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور سے پارلیمانی شعبے میں جاری تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر پائیدار امن و استحکام کے لیے اہم اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں اور سرحدی منڈیوں کے قیام کے ذریعے دونوں ملکوں کے سرحدی شہریوں کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے دو دن کی بحث اور جائزے کے بعد مظاہرین کی سرکوبی کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافے کا متنازع بل پاس کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لا اینڈ آرڈر کے نام سے حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس بل پر رائے شماری کے دوران 369 ارکان نے حمایت میں جبکہ 263 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ مذکورہ متنازع قانون کے تحت حکومت برطانیہ ایسے تشدد آمیز مظاہروں کو روکنے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ چاہتی ہے جن سے سماج کا بڑا حصہ متاثر ہو اور پارلیمنٹ تک رسائی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہوں۔ البتہ اس بل کے جن الفاظ پر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ شور شرابے اور ٹھوس مزاحمت کے جرم ہونے جیسی عبارتیں ہیں۔ اس بل میں شور شرابہ مچا کر مزاحمت پیدا کرنے کے جرم میں کسی بھی شخص کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس بل کے تحت پولیس کو احتجاجی کیمپ اکھاڑنے کا اختیار دیا گیا ہے اور گزشتہ برس پارلیمنٹ کے سامنے ماحولیات کے حامیوں کی جانب سے لگائے جانے والے خیموں اور راستے کی بندش جیسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبے صلاح الدین کے مشرقی علاقے میں داعش تکفیری دہشت گردوں کی دار اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق داعش تکفیری دہشت گرد عناصر نے بدھ کے روز صوبے صلاح الدین کے مشرقی علاقوں زکلبانہ اور بار بار میں دار اندازی کی کوشش کی، تاہم عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی بروقت کارروائی سے ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ عراقی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کے ترجمان یحییٰ رسول نے بھی صوبے دیالہ میں دہشت گردوں کے خلاف نئی فوجی کارروائی شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ عراقی فوجی اہلکاروں نے داعش تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ شامی فوج نے منگل کی رات دارالحکومت دمشق مضافات میں اسرائیل کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے دمشقی فضا میں اسرائیل کے کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیل کے جنگی طیاروں سے داغے گئے تھے۔ العالم نے بھی رپورٹ دی ہے کہ اس میزائل حملے کا مقصد دمشق ہوائی اڈے کو نشانہ بنانا تھا۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی غرض سے اکثر و بیشتر شامی فوجی ٹھکانوں اور دیگر مقامات کو جارحیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ شام کا بحران 2011 میں امریکہ، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی حمایت سے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے علاقے کا توازن غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں تبدیل کرنے کی غرض سے شام پر کیے جانے والے حملوں سے شروع ہوا ہے، جبکہ شامی فوج نے ایران کی فوجی مشاورت اور روس کی حمایت سے اپنے ملک سے داعش دہشت گرد گروہ داعش کا صفایا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف اس کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کی شکست پر غاصب صہیونی حکومت کو گہری تشویش لاحق ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دمشق کے خلاف لندن کی پابندیاں غیر سفارتی ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بشار جعفری نے کہا ہے کہ یورپی یونین شام کے خلاف اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے شامی عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ انہوں نے ان پابندیوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے منافی قرار دیا۔ یورپی یونین نے اتوار کے روز شام میں جنگ و بحران کے 10ویں سال کی مناسبت سے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے خلاف یورپی ملکوں کی اقتصادی پابندیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے بھی پیر کے روز انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا بہانہ بناتے ہوئے شام کے 6 موجودہ اور سابق عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے بھی اس قسم کے اقدامات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یورپی ممالک گزشتہ 10 برسوں کے دوران شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر کے اس ملک کے عوام کے بہیمانہ قتل عام کے جرم میں شریک رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، سماعت فرمائیے۔
عزیز سامعین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں، حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عظیم موقع پر اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں کے قلوب خوشی و شادمانی سے معمور ہیں، عرش پر رہنے والے معصوم فرشتے بھی خوشی و شادمانی سے آج کی مناسبت سے ایک دوسرے کو تحیت و مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آج اس عظیم شخص کی ولادت کا دن ہے جس کی رفتار و گفتار کرامت و شہامت کی جلوہ گاہ ہے، جس کے کردار کی باران رحمت تمام تشنگان فضیلت کو سیراب کرتی ہیں۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جو کتاب علم اور اشعار و ادب کی روشن علامت و نشانی ہیں، آج کے دن پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس دلاور کے مضبوط و مبارک قدم اور ان کی آمد کے احترام میں عرش کے ساکنین فرش زمین پر رہنے والوں کو تہنیت و مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ عزیز سامعین، ہم بھی اس خوشی و انبساط کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے خوشی اور مسرت کے اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں ہوں عباس علی، 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 یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا، آنکھیں کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
مجھ پہ مخدومن رکھی ہے کریمی کی نظر، ان کے حسنین سے دو بھائی تھے موجود مگر، پھر بھی بھائی کا زینب نے یہ قسمت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
کچھ بھی ہو جائے کبھی ٹل نہیں سکتی میری بات، حشر تک اب ہے میرے قبضہ قدرت میں فرا، وہی ہوتا ہے جو کہتی ہے طبیعت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
سامعین، آج ہم سرچشمے ایمان و یقین تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما کے محتاج ہیں۔ ہماری حیات تشنا ہے اور ہمارے قلوب اس بات کی خواہش و آرزو رکھتے ہیں کہ اولیاء دین اور وہ افراد جو فضیلت و پاکیزگی کا نمونہ اور ان کے اختیار میں جو بہترین اور گوارا زمزم ہے، اس سے ہمیں سیراب کریں گے، اور انہی اولیاء الہی میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ شجاعت و بہادری، ایمان و معنویت، استقامت و وفاداری اور عبادت و معرفت میں لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہیں۔
موسیقی
شعبان المعظم کی چوتھی تاریخ علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا نام عباس یعنی میدان جنگ کا شجاع و بہادر شیر رکھا۔ آپ اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام بن خالد عامریہ کی آغوش عطوفت میں اس طرح پروان چڑھے کہ مظہر غیرت اور ایثار و شجاعت کا پیکر بن گئے۔ عباس ابن علی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنے والد ماجد اور اپنے معصوم بھائیوں سے بھرپور استفادہ کیا اور تمام فضائل و کمالات کا مظہر بن گئے۔ آپ نے جو کچھ بھی ان تینوں عظیم ہستیوں سے حاصل کیا تھا اسے کربلا کے میدان میں واضح و آشکار کر دیا اور عاشورائے حسینی کے دن اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور عرفان و تقویٰ اور پاکیزہ سیرت کی بنا پر لوگوں کے لیے ایثار و قربانی اور پاکیزگی کی مثال بن گئے۔ آپ کا نورانی وجود نورانیت و معنویت کی رہنمائی چاہنے والوں کے لیے چراغ اور آپ کے معطر الہی صفات حقیقت کے متلاشیوں کے لیے رہنما بن گیا۔
سامعین، حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ اور اپنی با ایمان و وفادار مادر گرامی کی آغوش عطوفت اور اپنے بڑے بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑھے۔ آپ نے ان تین معصوم اماموں سے کسب فیض کر کے فضیلت و آداب کے اصول سیکھے۔ خصوصاً آپ ہمیشہ اپنے آقا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت سے جدا نہ ہوئے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار سے اپنے کو زینت بخشی اور ان کے کردار و گفتار کے اعلیٰ نمونے کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا۔ بے شک امام علی علیہ السلام کی خاص تربیت اور اعلیٰ صفات و کمالات نے اس نوجوان کی فکری اور روحانی شخصیت کے نکھارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے عہد طفولیت سے ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیا تھا کہ کلمہ حق کی سربلندی اور توحید کا پرچم لہرانے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہے، اور اس چیز کو اپنے جان و دل میں بسا رکھا تھا اور آخر دم تک اس پر ثابت قدم رہے۔
حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ 14 برس رہے، جس میں آخر کے 5 برس دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں گزرے۔ حضرت عباس علیہ السلام ان میں سے بعض جنگوں میں شریک رہے۔ حالانکہ آپ نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ہی قدم رکھا تھا، اس کے باوجود آپ بہت ہی پھرتیلے، بڑھ کر حملہ کرنے والے اور اپنے مقابل بہادر و جنگجوؤں سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ بعض مورخین نے جنگ صفین میں آپ کی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے متعلق تحریر کیا ہے کہ جو نوجوانی اور 12 برس کی زندگی میں ان کے جنگ کے اسرار و رموز سے آگاہی اور آشنائی پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید تحریر کیا ہے کہ جنگ صفین میں جب امیر شام معاویہ کے لشکر نے نہر پر قبضہ کر کے پانی پر پابندی عائد کی اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے پانی کی عدم موجودگی جان کا خطرہ بنی، تو آپ نے اپنے اصحاب کو نہر پر سے قبضہ ہٹانے کا حکم دیا۔ اس وقت خود آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہر سے پہرا ہٹانے اور پانی پر قبضہ جمانے کے لیے دشمنوں سے زبردست جنگ لڑی۔
حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کی شہادت کے چند برس بعد 18 برس کی عمر میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی۔ ابن عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، راوی حدیث، مفسر قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کے برجستہ و لائق شاگرد تھے۔ جناب لبابہ کی معنوی و فکری شخصیت نے بھی قرآن کریم کے اس عظیم مفسر کے گھر میں تربیت پائی اور علم و ادب سے مالا مال ہوئی۔ اس مبارک شادی کے نتیجے میں دو نورانی فرزند عبداللہ اور فضل پیدا ہوئے، جو آگے چل کر بزرگ عالم دین اور قرآن کریم کے مروج بنے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اولادوں میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا شمار حدیث کے راوی اور دوسرے ائمہ کے زمانے میں بزرگ عالم دین میں ہوتا ہے، اور یہ علوی نور علم جو عباس ابن علی علیہ السلام کے وجود ناظرین میں جلوہ گر ہوا تھا، اس کا سلسلہ آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہا اور دین خدا کی پاسبانی کی، جس میں سب کے سب عالم، عابد، فصیح و بلیغ اور ادیب تھے۔
حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہایت ہی حسین و جمیل اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ آپ کا نورانی و تابناک چہرہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا، اور بنی ہاشم کے درمیان کے جس میں سب کے سب جمال و کمال کے درخشاں ستارے تھے، عباس علیہ السلام چاند کی مانند تھے۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی توصیف میں صرف شکل و صورت یا ان کے قد و قامت ہی کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ ان کی روشن و منور فضیلتیں بھی اس خوبصورتی میں سہیم ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری، دیانت اور وفا و عہد کا تذکرہ ہر ایک کی زبانوں پر تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا شمار اسلام کے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے شجاعت و دلاوری اپنے والد ماجد سے ورثے میں پائی تھی، اور آپ کی کرامت و شہامت، عزت نفس، پرکشش و جاذب چہرہ بنی ہاشم کی تمام عظمتوں کا مرقہ تھا۔ آپ کی پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے، جو خداوند عالم کے سامنے ان کے خضوع و خشوع اور تہجد و عبادت کی حکایت کر رہے تھے۔ آپ خدا کی راہ میں مبارزہ کرنے والے اور روز و شب کے تمام اسرار و رموز سے آشنا سپاہی تھے۔
عباس ابن علی علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نافذ البصیرت اور گہری نظر رکھتے تھے، اور معاشرے کے تمام سیاسی حالات اور کفر و نفاق کے تمام مکروہیلے سے بخوبی واقف و آگاہ تھے۔ آپ صرف ایک بڑے بہادر و جانباز اور شجاع علمبردار ہی نہ تھے، بلکہ آپ کی شخصیت، فقاہت و قداست، عبادت و بصیرت، دور اندیشی، سادگی اور زہد و تقویٰ سے معمور تھی، اور اسی بصیرت و عمیق نظر کا نتیجہ تھا کہ آپ نے امام وقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں قیام کیا اور شرافت و کرامت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، اور صفحہ تاریخ پر ہمیشہ کے اپنے نقوش چھوڑ دیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے، انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور آزمائش کی کسوٹی پر بالکل کھڑے اترے اور جام شہادت نوش کیا۔ بصیرت و دور اندیشی، جسے امام علیہ السلام نے آپ کی توصیف میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے لیے بہترین اور قابل افتخار سند ہے۔ ایسی بصیرت و دور اندیشی جس کی آج سماج کے ہر طبقے کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہی بصیرت ہے جو سخت و پیچیدہ مراحل اور دقیق فیصلے کے وقت انسان کو سیدھے اور ولایت کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
عزیز سامعین، ایک بار پھر آج کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ خدایا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا سچا پیرو قرار دے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت اہم قول ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو علوم الہی اور دینی مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال اس انسان کے مانند ہے کہ جو دنوں میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزے سے ہوتا ہے اور پوری پوری رات عبادت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی ایک مسئلہ شرعی جان لیتا ہے تو یہ خداوند عالم کی نظر میں بہتر ہے اس چیز سے کہ کوئی خداوند عالم کی راہ میں، یعنی ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے مانند کوئی اگر سونا خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے شرعی سے آشنا ہو، کسی ایک مسئلے شرعی کو جان لے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یعنی جو ایک مسئلہ آپ نے جانا ہے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے دن میں روزے رکھے ہیں، رات میں آپ نے عبادتیں کی ہیں، اور خدا کی راہ میں کوہ ابو قبیس کے برابر آپ نے سونا انفاق کیا ہے۔ یہ بحر الانوار کی حدیث ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پہلے قرآن کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عقائد کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد تاریخ اور احکام وغیرہ کا سلسلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہمیں نسیم عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال بہت اہم ہے ان کا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اکثر خطاب مردوں سے مربوط ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جب بھی قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے خطاب کرتا ہے، مثلا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا مثلا، یا اسی طریقے سے جو بھی کہتا ہے، تو مردوں کے خطابات ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
عربی زبان میں جہاں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں قانون یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ قرآن مجید کے احکامات، اکثر احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے وہاں عربی قانون کے مطابق، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اسی زبان کے قانون کے مطابق، پروردگار عالم نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اکثر قوانین وہ ہیں جو مردوں سے بھی متعلق ہیں اور عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے بہت عمدہ اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرا قرآن کریم کے سلسلے کا ہم جو سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نور علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کی آواز میں ہم ان کا سوال سنیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن کی بعض آیتیں متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟
بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ کیوں بعض قرآنی آیات متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے۔ عرض کروں کہ ناظرین محترم، متشابہ ایسی آیات کو جاتا ہے یا ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معانی میں مختلف احتمال پائے جاتے ہوں، ایک ہی معنی جن میں تعیین شدہ نہ ہو، معنی میں مختلف وجوہات پائی جاتی ہوں، اسے ہم متشابہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے محکم، کہ جس کا ایک ہی معنی ہے اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ متشابہ آیات کے معانی اور ان کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تفسیر، ان کی تبیین، ان کی وضاحت اللہ کی ذات جانتی ہے، متشابہ آیات کی۔ یا اور دوسرے جو لوگ اس کی تفسیر سے آگاہ ہیں وہ راسخون فی العلم ہیں۔ بس متشابہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ متشابہ کیا ہے، کہ جس کے معنی میں متعدد احتمالات پائے جاتے ہوں۔ اب اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے یا کیسے کی جائے، اس کے بارے میں ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹا کے ان کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے دقیق تر تفسیر یہ ہے کہ متشابہ آیات کی تفسیر کے لیے ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع کریں۔ وہ راسخون فی العلم ہمارے لیے بتائیں گے کہ ان متشابہ آیات کی تفسیر کیا ہے، اور وہ زوات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔
ناظرین اکرام، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک نے واضح نہ کیا ہو۔ جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے جو متشابہ آیات ہیں ان کی تفاسیر بھی واضح ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے ہم ان کی تفسیر کرنے لگیں۔ بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، جو عقائد کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال موسیٰ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال انہیں کی آواز میں سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میرا نام موسیٰ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
دعا کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ایک عمومی انداز میں کہا گیا ہے، مطلب اس طرح سے صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ تعجیل کی جو دعا کی جا رہی ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ عمومی ہے، اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ تعجیل فرج جب ہی ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا، خصوصی کے لیے کہ امام کا نام لے کر یا آپ کے القاب لے کر آپ کے ظہور کی دعا کی جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ ذمہ داری یہ کہ دعا کریں، مگر حقیقی دعا کریں۔ دیکھیے، ایک دعا ہوتی لفظی، زبانی دعا ہوتی ہے، زبان سے دعا کر رہے ہیں، عمل میں بالکل صفر ہیں۔ نہیں، لفظی دعا صرف نہ ہو، عملی دعا ہو، یعنی ہم لفظ کے ذریعے بھی دعا کریں، الفاظ کے ذریعے بھی دعا کریں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، جلدی امام کا ظہور ہو، ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو۔ اور ایک دعا ہے جو عملی ہو، یعنی عمل کے ذریعے سے بھی ہم دعا کریں تاکہ زمین ظہور فراہم ہو سکے۔ جب تک زمین ظہور فراہم نہیں ہو پائے گا، اس وقت امام ظہور نہیں کریں گے، اور زمین ظہور کا فراہم کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عملی اعتبار سے ایسے کام انجام دیں جس سے پروردگار اذن دے تاکہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ ذمہ داری یہ ہماری، واجب ہمارے اوپر کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں، لیکن صرف لفظی دعا نہ کریں، عملی دعا کریں۔
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور جو ہمارے مہمان نے کہا کہ صرف لفظی دعا نہ کریں بلکہ عملی دعا کریں۔ عملی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہم امام کے منتظر ہیں اور امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے حقیقی شیعہ ہیں۔ تاکہ جب امام آئیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، امید یہ ہے کہ آج بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے پروگرام سے حاصل ہوا ہوگا۔ جو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں اور جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ اتنے اچھے اچھے جوابات دیتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ آج ان سے سیکھا ہوگا، اور اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا شمار صاحبان علم میں ہو۔ ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فانکم نصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاز 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد و آله الطاهرين.